الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزاج سے بات ترجمہ قرآن میں اللہ کی تائید و نصرت سے اسی کی توفیق سے سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. تین رکوع اس کے ہم مکمل کر چکے ہیں, چوتھے رکوع سے انشاءاللہ آج کی نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں. آج کا جو رکوع ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ توبہ کے آغاز میں جو تمہیدی نکات ہم نے سمجھے تھے اس کی یاد دہانی ضروری ہے, تاکہ آج کا جو بھی رکوع ہے اس کا پس منظر ہمارے ذہنوں میں ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائے. سورہ توبہ کے آغاز میں تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بعثتیں ہیں اس کا بیان ہے کہ جو اس سورت میں ہے. ایک بعثت خصوصی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو خصوصاً اہل عرب کی طرف تھی, بعثت خصوصی کا بیان ابتدائی پانچ رکوع میں, ٹوٹل 16 رکوع ہیں سورہ توبہ کے, ابتدائی 5 رکوع میں بعثت خصوصی کا بیان ہے اہل عرب کی طرف خاص طور پر. اور دوسری بعثت ہے بعثت عمومی, کیونکہ آپ یعنی قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کے بھیجے گئے آخری رسول, اور آپ کی جو رسالت ہے وہ آفاقی ہے, اور آپ کو جو دین عطا کیا گیا وہ بھی آفاقی ہے اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا, عرب کی سرزمین پر دین غالب ہو گیا. آپ کا مشن, جو آپ کا مقصد بعثت تھا, وہ عرب کی سطح تک مکمل ہو گیا. لیکن کیونکہ آپ کی رسالت آفاقی ہے, دین بھی آفاقی ہے, تو لہٰذا یہ دین پوری زمین پر اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی حیات مبارکہ میں فتح مکہ کے بعد, یہ جو آپ کا آخری غزوہ سن 9 ہجری میں ہوا سلطنت روما کے خلاف, یعنی قیصر روم کے جو عرب سے باہر ایک سپر پاور اس وقت کی تھی, اس سے پھر مقابلہ ہوا, اور یہ غزوہ تبوک ہے کہ جو کہ قیصر روم کے خلاف ہوا. اور یہ غزوہ تبوک 11 رکوں پر مشتمل ہے, رکو نمبر 6 سے اور رکو نمبر 16, انشاءاللہ اس کا بیان ہم آگے پڑھیں گے. تو اس میں کیونکہ یہ اہل عرب سے باہر غزوہ تبوک ہوا ہے, اور مقابلہ قیصر روم کے ساتھ تھا، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی کا بیان ہے. تو ابتدائی جو پانچ رکوع تھے اس کی بھی تقسیم ہم نے کچھ اس طرح سے سمجھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ درمیان کے جو دو رکوع ہیں کہ جس کا مطالعہ ہم پچھلی نشستوں میں ہم کر رہے تھے، رکوع نمبر دو اور تین، اس کے پس منظر میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ فتح مکہ یعنی آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس سے جسٹ پہلے یہ دو رکوع ہیں جو کہ نازل ہوئے، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد، اور پھر بعض نو مسلموں کی طرف سے کوئی نرمی کا معاملہ برتا جا رہا تھا کہ جس پر پھر ان کو جھجوڑا گیا ہے کہ بھئی کیسے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی نرمی کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس نے یعنی اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ اپنی سرزمین سے مکے سے نکال باہر کیا، تو اب ان سے کوئی کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ جو خود معاہدہ کر کے اور خود توڑ دیں. تو بہرحال یہ جھنجھوڑنے کا انداز سن آٹھ ہجری سے پہلے یہ دو رکوع درمیان کے، رکوع نمبر دو اور تین نازل ہوئے. رکوع نمبر ایک کا مطالعہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اور یہ رکوع نمبر ایک کا ربط اب قائم ہوتا ہے رکوع نمبر چار اور پانچ سے، یعنی رکوع نمبر ایک سورہ توبہ کا اور رکوع نمبر چار اور رکوع نمبر پانچ، یہ ان کا شان نزول ہے سن نو ہجری، جو حج کا موقع ہے اور فتح مکہ کے بعد یہ دوسرا حج ہے سن نو ہجری، اور یہ مشترکہ حج تھا کہ جس میں اہل ایمان اور مشرکین مکہ یہ ساتھ مل کر حج کر رہے تھے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں حج کے لیے روانہ تو کر دیا اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کی سرپرستی میں اور رہنمائی میں اور امارت میں یہ قافلہ حج کے لیے نکل گیا اہل ایمان کا، لیکن پیچھے پھر یہ سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں کہ جو کہ ابتدائی نازل ہوئیں، جو پہلے رکوع میں ہم نے مطالعہ کر لیا، اور اس میں فائنل حکم ہے، آخری حکم مشرکین عرب کے لیے، ان سے اعلان برات کر دیا گیا، انہیں رسوا ہے کہ جو کہ کرنے والے آیتیں ہیں کہ جو نازل ہوئیں ان کے حق کو چھپلانے کی وجہ سے، اور جو حجت تمام کرنے کے باوجود ان پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی اس کے باوجود حق کو قبول نہ کرنا، تو بہرحال یہ پھر آخری فیصلہ ہے کہ جو ان کے لیے آ گیا، اور ترمذی شریف کی روایت اس کی روشنی میں ہم نے جو ان پر پابندیاں لگیں وہ بھی تفصیل سے پہلے رکوع میں ہم نے مطالعہ کر لیا کہ اب یہ آئندہ حج نہیں کر سکیں گے اس سال کے بعد، ابھی تو یہ حج کر رہے ہیں مشترکہ، لیکن اب نو ہجری کے بعد آئندہ سن یعنی سن دس ہجری سے اب یہ حج نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ خانہ کعبہ مسجد حرام کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ اعلان ہے کہ جو آج اس رکوع میں ہمارے سامنے آ جائے. اور پھر یہ ہے کہ جس سے معاہدہ نہیں تھا تو لہٰذا ان کو کچھ دنوں کی مہلت، مہینوں کی مہلت دی گئی، جن سے معاہدے تھے، میعادی تھے، غیر میعادی تھے، تو لہٰذا ان کو بھی کچھ مہلت دی گئی کہ یہ قرآن کو، دین اسلام کو اسٹڈی کر لیں اور دار اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کا بھلا ہے، کچھ نہیں کہا جائے. لیکن یہ ہے کہ اس مہلت کے بعد بھی اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کی گردنیں ہیں کہ جو کہ مارے جائیں، کیونکہ ان پر حجت تمام ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کر دی گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ ورنہ یہ عرب کی سرزمین سے نکل باہر ہو جائیں اور یہاں نہیں رہ سکتے، رہیں گے تو دار اسلام میں قبول کر کے رہیں گے، ورنہ ان کی گردنیں مارے جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جب یہ فائنل حکم آ گیا مشرکین عرب کے لیے، تو لہٰذا اب بعض نو مسلم جو تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے اندر کچھ نرمی کا معاملہ آ رہا تھا اور کچھ خدشات مستقبل کے حوالے سے وہ آ رہے تھے، اور بہرحال اس میں کڑا ایک امتحان بھی تھا، کیونکہ لازمات ہے حج کا موقع ہوتا تھا اور یہ دور دراز سے مشرکین بھی آتے تھے، اور پورا ایک تجارت کا معاملہ بھی حج کے دنوں میں وہ ہوتا تھا، یہ منا اور عرفات اور اوقاز میں بڑے تجارتی یہ ہبس ہیں کہ جو کہ بن جایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ اکنامک کرائسس کا بھی خدشہ مسلمانوں کو ہوا کہ جب اگر قریش مکہ پر، مشرکین مکہ پر پابندی لگ جائے گی کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے اگلے سال سے، تو ہمیں معاشی کرائسس میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ ان پر یہ جو بھی اعلان برات ہو رہا ہے اور پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں تو اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اور یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے اور جنگی کیفیات مزید بڑھ جائیں گے. تو بہرحال پھر اس سچویشن میں مسلمانوں کو بڑی اہم تعلیمات ہیں کہ جو آج کے اس رکوع میں بھی ہمارے سامنے وہ آ رہا ہے. یعنی یہ رکوع نمبر ایک کا اب ربط ہے کہ جو کہ رکوع نمبر چار آج کے اس رکوع سے قائم ہو رہا ہے. سن 9 ہجری میں یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو قیمتی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ بھائی تمہیں ہرگز کسی بھی اعتبار سے کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا اصل تعلق کس سے قائم ہونا چاہیے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. مسلمان اہل ایمان وہ اسباب پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے, بلکہ اسباب بھی وسائل بھی پیدا کرنے والی ذات وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو یہ کب سے اہل ایمان کا توکل اسباب پہ ہو چلا؟ لہذا ثابت قدم رہو اور کسی قسم کا کوئی مسائل تمہیں اس کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر بڑی ایک قیمتی مثال کے ذریعے سے بھی یہ غزوے کی مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جو کہ توحید کا وہ پیدا کیا جا رہا. تو یہ تمہید آپ کے سامنے رکھ دی ہے. انشاءاللہ اب آیتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. بس ذہن میں دوبارہ سے تازہ کر لیجئے کہ اب رکوع نمبر چار کا رب پہلے رکوع سے قائم ہو رہا. سن 9 ہجری میں یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہو رہی ہیں. فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مباطن کثیرہ, اور یقیناً اللہ تمہاری نصرت مدد کر چکا ہے بہت سے میدانوں میں. یعنی تمہیں کس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ان پر پابندیاں لگ جائیں گی تو یہ تجارت تمہاری ختم ہو جائے گی, تم اکنامک کرائسس میں چلے جاؤ گے, یا ان کے اندر کچھ نفرتیں بڑھ جائیں گی؟ ہرگز نہیں. تمہیں کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی کئی مواقعوں پر اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری مدد کر چکا ہے. یعنی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں, یہ سن 9 ہجری میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور قتال کا حکم آ گیا ہے, تو اب ہر موقع پر ہر غزوے میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور نصرت مسلمانوں کے شامل حال رہی. پہلا مارکہ ہوتا ہے سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر, 313 مٹھی بھر مسلمان ہے اور ان کے مقابلے میں دشمن 1000 کیل کانٹے سے لیس مسلح, لیکن کس طرح سے زبردست شاندار فتح ہے کہ جو مٹھی بھر مسلمانوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لشکر اتارتا ہے آسمان سے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور کس طرح سے غیبی مدد بھی ہے کہ جو کہ حاصل ہوتی ہے. مسلمانوں کے اوپر ایک سکینت کے معاملات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. تو لہٰذا یاد دلایا جا رہا ہے, اشارتاً کہا جا رہا ہے کہ کئی مواقعوں پر اللہ پہلے بھی تمہاری میدانوں میں مدد کر چکا ہے. کیا بدر کا موقع تم بھول گئے؟ کیا تم احد کا مقام بھول گئے؟ ویری نیکسٹ ایئر سن 3 ہجری میں, بدر 2 ہجری میں ہوا, 3 ہجری میں احد ہوا, اور کس طرح سے زبردست شاندار فتح ہے کہ جو کہ تم اپنے دشمن پر پا گئے تھے. ورنہ یہ تو تمہاری اپنی نظم کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا کہ وہ فتح جو ہے وہ عارض شکست میں تبدیل ہو گئی, تمہارے 70 ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود کوئی قیدی نہیں بنا تمہارا. یہ ایک عارضی شکست تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہو, لیکن یہ ہے کہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ روب اور دبدبا ڈالا ہے کفار پر اور وہ واپس پلٹ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ احد کا میدان بھی یاد کرو. پھر 2 سال کے بعد سن 5 ہجری میں تو کیا زبردست اللہ کی تائید و نصرت تمہارے شامل حال رہی کہ پورا اعلائے کفار کا وہ مدینے پر چڑھائی کے لیے آ گیا, اور کس طرح سے ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا تمہارا. اندر سے بنو قریظہ جو ہے وہ چورا گھوپنے کے لیے تیار, منافقین ریشہ دوانیاں تمہاری وہ کر رہے تھے, باہر ایک بہت بڑا اعلائے تم پر حملے کے لیے آ چکا تھا, لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید و نصرت فرمائی. ان کے خیمے ہیں کہ جو کہ اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے سے اکھاڑ پھینکے, اور وہ خندق کے ذریعے سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی. تو لہٰذا کون ہے یہ پیچھے؟ اللہ تمہارے تعالیٰ کی تائید و نصرت ہی تھی. تو لہٰذا قدم قدم پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اور یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سے میدانوں میں. اور اس کا صرف ایک مثال ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی قیمتی دے دی, کہ جو کہ بہت ہی عجیب و غریب وہ واقعہ ہوا کہ جس میں اللہ نے اہل ایمان کو کس طرح سے مشکلات سے نکال کر, بالکل شکست سے نکال کر اور فتح ہے کہ جو کہ ہاتھوں میں تھما دی. اور وہ موقع ہے غزوہ حنین کا, اس کا تذکرہ مثال کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور خاص طور پر تم بس ایک دن کو تو یاد ہی کر لو، اور وہ کون سا دن ہے؟ حنین کا دن، وہ غزوہ حنین. اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، کہ یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد، یعنی فتح مکہ جو ہے وہ رمضان میں ہوتا ہے، اور یہ 8 شوال کو، اگلے ہی مہینے 8 شوال کو یہ غزوہ حنین ہوتا ہے. حنین اصل میں مکے اور مدینہ طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے حنین کے نام سے. تو اس کے دو قبیلے ہیں کہ جو کہ حوازن اور ثقیف کے قبائل ہیں، یہ بڑے جنگجو تھے، یعنی اپنا جو فن حرب ہے اس میں بڑے ماہر تھے، لڑنے بڑھنے میں بڑے ماہر تھے، اور اپنے مال اور اپنی تعداد، اپنا جو فن حرب ہے، اپنی قوت، ان کو اس پر بڑا ناز تھا. یعنی فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل ہیں کہ جو اسلام کی جو قوت ہے اس کو تسلیم کر کے، اور جوک در جوک قبائل ہیں کہ جو کہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لیکن واحد یہ دو قبیلے تھے حوازن اور ثقیف کے، حنین کے یہ دو بڑے قبیلے، کہ جو ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. تو ان کے اوپر الٹا اثر ہوا مسلمانوں کی فتح کا، فتح مکہ کا. یہ ضد میں آ گئے کہ ابھی تو یہ بڑے کمزور لوگوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، ہم سے مقابلہ ہوگا تو دیکھیں. اور بہرحال پھر انہوں نے جنگ کی تیاری بھی مسلمانوں کے خلاف جب وہ شروع کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا فیصلہ فرمایا. اور لازم بات ہے کہ اس میں، کیونکہ آپ مکہ فتح کرنے آئے تھے، مدینے سے مکے آئے ہوئے تھے، لہذا وہاں پر یہ خبر ملی ان دو قبائل کے جنگ کے حوالے سے ارادے کی، تو آپ نے فوراً جنگ کا فیصلہ فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ 12,000 کا لشکر، کہیں 13,000 کی تعداد بھی آتی، کہیں 12,000 کی، تو یہ 12,000 کا لشکر ہے کہ جو مسلمانوں کا تیار ہوا، کہ جس میں 10,000 تو تھے انصار صحابہ، کہ جو مکہ فتح کرنے مدینے سے اللہ کے رسول کے ساتھ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2,000 تھے طلقاء. یہ طلقاء کی جو اصطلاح ہے، یہ آپ کو اگر یاد ہو کہ جب مکہ فتح ہوا تو جو بھی قریش کے لوگ تھے، نافرمان تھے، جنہوں نے بڑی یعنی اللہ کے رسول کو اذیتیں دی تھیں، اب وہ فتح مکہ کے موقع پر مجرم بن کر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور خدشہ تھا ان کو کہ بس اب ہماری گردنیں مار دی جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کو جو ہے وہ آزاد کیا، کہ آج کے دن طلقاء تم جو ہے وہ آزاد ہو. تو یہ اس موقع پر پھر جو مسلمان ہوئے تھے طلقاء، وہ 2,000 تھے ان 12,000 میں. تو اس طرح سے یہ 12,000 کا لشکر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلا ہے. اب یہ مسلمان جب حنین کی وادی پر پہنچے ہیں، تو پہنچنے سے پہلے ہی یہ جو حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے، انہوں نے پہلے سے ہی مورچہ بندی کر لی تھی، اور یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اور پہلے سے انہوں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ جیسے یہ وادی حنین میں مسلمانوں کا لشکر داخل ہو تو زبردست تیر اندازی کر کے اور ان کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا تھا. تو بہرحال ہوا یہ. اچھا، اس موقع پر جب یہ 12-13,000 کا لشکر حنین کے مقام پر پہنچا، تو اس موقع پر مسلمانوں، بعض مسلمانوں کی زبانوں پر یہ جملے آ گئے کہ آج تو ہم 12-13,000 کا لشکر ہیں، تو آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ہم تو 313 جب تھے بدر کے موقع پر، تو 1,000 کے لشکر کو ہم نے شکست دی تھی، آج تو ہم 12-13,000، آج کون ہرا سکتا ہے؟ اب یہ وہ چیز تھی کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی. یعنی مسلمان کا جو اعتماد اور عقیدہ ہے وہ اسباب پر نہیں ہوا کرتا. اسباب اختیار کرنا، اسباب کو جمع کرنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسباب اختیار کیے جائیں، جمع کیے جائیں، لیکن اس کے بعد توکل کس کی ذات پر ہونا چاہیے، اعتماد کس کی ذات پر ہونا چاہیے، اور یہ یقین کہ اصل فیصلہ کن شے ہمارے اسباب نہیں ہیں جو کہ ہم نے جمع کیے، اصل فیصلہ کن شے کیا ہے؟ وہ اللہ کی تائید و نصرت ہے. تو لہذا یہ وہ عنصر تھا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ذہنوں سے اوجھل ہوا، آج تو ہم 13-12,000 ہیں تو کون ہمیں ہرا سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہی یہ اندر حنین کی وادی میں 12-13 ہزار کا لشکر داخل ہوا، ایسی زبردست تیروں کی بوچھاڑ ہے کہ جو کہ آئی ہے کہ مسلمان، روایت میں آتا ہے کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، ہر کوئی جہاں منہ اٹھا وہ بھاگنا شروع کر دیا. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور ایک مقام ایسا ہے، اتنی بھگدڑ مچی ہے کہ چند مسلمان ہیں کہ جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب تتر بتر ہو گئے. 12-13 ہزار کا لشکر. اب اس موقع پر واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی جو نبوی جلالت ہے، یعنی ایک شہانہ جلال ہے نبوت کی شان کا، اب اس کا ظہور ہوتا ہے. آپ اپنے سواری سے نیچے اترے ہیں اور علم ہے کہ جو کہ ہاتھ میں لیا ہے، اور آپ نے یعنی حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے آپ کے، آپ سے کہا کہ ذرا ندا دو، اور انہوں نے پھر اللہ کے رسول کے حکم پر ندا دی ہے کہ یا معاشر الانصار اینا کنتم، اے انصار کی جماعت کہاں ہو تم، اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں، یا اصحاب شجرہ، اے اصحاب شجر کے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، بیعت کی تھی یعنی درخت کے نیچے بیت رضوان، کہاں ہو تم، تم نے تو مرنے مٹنے کے وعدے ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیے تھے. لہذا اب یہ آواز ہے کہ جو کہ مسلمانوں تک پہنچی ہے، اور جیسے ہی آواز یہ پہنچی کانوں میں، جس کان میں، تو فوراً اہل ایمان پلٹے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، اور یہ پھر واپس آئے ہیں. اور اسی مقام پر یعنی جب مسلمان تتر بتر ہو رہے تھے، تو اللہ کے رسول روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بڑے رمز کی کیفیت میں جو ہے وہ نعرہ لگایا کہ یعنی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں ہوں نبی اللہ کا اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا جو وہ بیٹا ہوں. بڑے رمز کی کیفیت میں آپ نے یہ نعرہ لگایا، اور پھر مسلمان آپ کے پاس واپس جمع ہوئے ہیں، اور پھر جمع ہو کر بھرپور وار کیا ہے حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں پر اور جو بھی جمعیت تھی دشمن کی، اور پھر ان کو جو ہے وہ تہس نہس کیا، اور پھر جو بچے کچھے تھے وہ بھاگ کر جو ہے وہ پھر وہاں طائف میں جا کر محاصرہ انہوں نے یعنی وہاں پر جو ہے وہ چلے گئے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پناہ وہاں پر لے لی قلعوں میں. اور پھر یہ ہے کہ بڑے ان کے جو بھی قیدی تھے وہ ہاتھ آئے، جیرانہ کے علاقے میں ان کو جو ہے وہ پھر قید کر دیا گیا. اچھا، جب یہ چلے تھے کفار، یہ حوازن اور ثقیف کے جو بھی قبائل تھے، تو یہ اپنے ساتھ اپنے بچوں اور یعنی عورتوں کو بھی لے آیا کہ تاکہ کسی کے پاس بہانہ نہ رہے واپس پلٹنے کا، اور اپنے بیوی بچوں کے تحفظ میں یہ جانے دینے کے لیے بھی قربان ہو. لہٰذا یہ اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ یہ چلے تھے، لہٰذا بڑا مال غنیمت بھی ہے کہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوا. تو بہرحال یہ وہ پورا واقعہ ہے حنین کا، کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک اپنی کثرت تعداد پر زوم ہوا اور اس نشے کو جو ہے وہ اتارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور ایک بڑا اہم سبق ہے کہ جو کہ اس واقعے میں غزوہ حنین کے وہ دے دیا گیا کہ مسلمانوں کا کبھی بھی بھروسہ اسباب پر نہیں ہوا کرتا. اسباب کا جمع کرنا، اس کے لیے تیاری، یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیا جائے گا، لیکن توکل کس پر ہوگا؟ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب. اور یہ وہ نقشہ ہے کہ یہ تو خیر ایک یونیورسل ٹروتھس ہیں، کائناتی حقائق ہیں کہ جو قرآن مجید میں پچھلے واقعات کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نقشہ کہ بندہ مومن کا انحصار اسباب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، اگر اس کا نقشہ آج کے دور میں دیکھنا ہو تو بالکل ماضی قریب میں یہ افغانستان کے جو مسلمان طالبان افغانستان، کس طرح سے امریکہ اور اس کا جو بھی ایلائی ہے پورا وہ امڑ آیا تھا کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فتح ہے کہ جو کہ کرائی. اور یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو یعنی مبالغہ کوئی نہیں کہ یہ وہ طالبان افغانستان ہمارے اہل ایمان وہ بھائی کہ جنہوں نے سوکھی روٹی اور پانی پر جو ہے وہ رہ کے کئی دن تک جو ہے وہ مقابلہ کیا، 20 سال یہ جو بھی گند ہے ان کو صاف کرنے میں لگ، اور کس طرح سے ناک رگڑوا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فتح ہے کہ جو کہ اہل ایمان کی وہ دی ہے. یہ ماضی قریب میں ان آیات کی جو بھی ایک جھلک ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ ایمان کی قوت عطا فرمائے کہ جو کہ آج ہماری ختم ہوئی، تو جس کی وجہ سے پھر یہ 57-58 ممالک ہیں کہ جو کہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے سامنے، ایک چھوٹے سے ملک کے سامنے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے وہ قوت ایمان کی اور وہ نصرت اللہ تعالیٰ کی کہ جس پر بھروسہ اہل ایمان کا ہوا کرتا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا یاد کرو خاص طور پر وہ یوم حنین، حنین کا وہ دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہیں بڑا زوم ہو گیا اپنی کثرت تعداد پر، فلن تغنی انکم شیئا، پس تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیرتے ہوئے اور جو ہے وہ پلٹ گئے. لیکن پھر اللہ کی خاص نصرت آئی، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالی نے اپنی سکینت ہے کہ جو اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر نازل کی، وہ سکینت ہے، وہ دلوں کی کو جو ثبات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور غیبی مدد بھی آئی، اللہ نے ایسے لشکر اتارے فرشتوں کے کہ جو تم نے نہیں دیکھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا پھر کافروں کو، سزا دی کافروں کو، یعنی یہ دنیاوی سزا ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں سے یہ حوازن و ثقیف کے قبائل کو وہ ملی، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے کافروں کی. پھر فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کے بعد جس کی وہ چاہے، یعنی اللہ توبہ قبول کرے گا اس کے بعد جس کی وہ چاہے گا. یہ اشارہ ہو گیا کہ جب جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو جو اسیران تھے دشمنوں کے، جو بھی قیدی وہ ہاتھ آئے تھے جیرانہ میں وہ قید تھے، اب وہاں جا کر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرما. اور جب اللہ کے رسول واپس آئے ہیں تو اگلے دن سے پھر وہ جو حوازن اور ثقیف کے بڑے بڑے سردار تھے جو قید تھے، وہ آئے ہیں، آتے جا رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. یہ نقشہ ہے کہ جو کہ دیکھا گیا. تو بہرحال اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا اور اسے اسلام کی توفیق دے دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اب جو آخری حکم ہے مشرکین مکہ کے لیے، مشرکین عرب کے لیے، وہ بیان کیا جا رہا ہے. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک جو یہ مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں. اس میں مفسرین نے یہ بات واضح کی کہ نجس سے مراد وہ ظاہری نجاست یہاں مراد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ عقیدے کی جو نجاست ہے، ان کی جو بدکرداری کی جو وہ نجاست ہے، اور جو ان کے اندر بے ایمانی کی جو بھی نجاست ہے، اس کا بیان ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ بلا شبہ عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے بدکرداری کے اعتبار سے ان کے اندر سے وہ تعفن ہے کہ جو کہ اٹھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے. تو لہٰذا اب ان ناپاکوں کو اندر پھٹکنے کی اجازت نہیں کہ تاکہ یہ جو شرک اور بدکرداری کا جو تعفن ہے اس سے یہ ماحول کو خراب نہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ نجس ہے، ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو پس یہ ہرگز مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے نہ پائیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. یعنی یہ کون سا سال ہے؟ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ سن 9 ہجری میں، اور یہ حج کا موقع اور یہ مشترکہ حج تھا، اس میں تو اجازت تھی کہ یہ حج کر لیں، لیکن اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اب مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے نہ پائیں، اب یہ داخل نہیں ہو سکے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَا، اب مسلمانوں کو وہ جو خوف ہو چلا تھا کہ اگر ان پر پابندی حاد ہو جائے گی تو پھر ہمارے جو تجارتی تعلقات تھے اور یہ جو پورے پورے ساز و سامان کے ساتھ حج کرنے آتے تھے، اور یعنی بڑا، اور اس میں معاملہ یہ تھا کہ جو مکے کے رہنے والے تھے یہ حج کے دنوں میں ہی پورے سال کی کمائی وہ کر لیا کرتے تھے، اتنا جو ہے وہ معاملہ ان کا تھا، لہذا اب ان مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ اگر ان پر پابندی لگ جائے گی تو کوئی اکنامک کرائسس ہم پر آ جائیں گے، جس طرح سے وہ منافع پہلے ہوتا تھا وہ اتنا نہیں ہوگا، تو فرمایا جا رہا اس کو بھی رفع کیا جا رہا. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَا، اے مسلمانوں اگر تو تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ، پس عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے. اور روایت نے یہ یعنی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھا. کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، یعنی روم ہے، ایران ہے، فارس کی کنجیاں ہیں کہ جو کہ حوالے ہو گئیں، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اتنے خزانوں سے لدے ہوئے، یعنی وہ سونا چاندی ہے کہ جو کہ آئے ہیں مسلمانوں کے بیت المال میں، کہ واقعتاً سنبھالنا مشکل ہو، اتنا جو ہے وہ مال غنیمت ہے کہ جو کہ آئے، یعنی لدے پندے جو ہے وہ زیورات سے وہ یعنی جانور ہیں کہ جو کہ لائے. اور کیفیت یہ تھی کہ اتنی جو ہے وہ معاملہ خوشحالی کا ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے اور زکوٰۃ اپنی جھولیوں میں بھر کر جو ہے وہ آتے تھے باہر کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو جائے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. ایک ساتھی نے روایت میں آتا ہے کہ ایک کو پکڑا کہ بھائی تمہیں میں نے پچھلے سال جو ہے وہ زکوٰۃ دی تھی، تو لہٰذا مجھ سے یہ زکوٰۃ وصول کر لو. کہا کہ میں تو اب خود جو ہے وہ صاحب نصاب ہوں اور میں اب خود جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں، اب میں مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، اتنی خوشحالی ہے کہ جو کہ آ گئے. اور یہاں سے بھی دیکھیں سبق کیا ملتا ہے، اہل ایمان نے توکل کیا، بھروسہ کیا کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر. تو اللہ نے کچھ ہی دنوں میں زمین و آسمان کے خزانے مسلمانوں پر کھول دیے. آج وہ توکل اٹھا ہے اللہ کی ذات پر، تو کس طرح سے یعنی بے روزگاری، مہنگائی اور دشمن قوتوں کے زیر اثر ہم ہو گئے، ان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، ان کی ڈکٹیشن لینے پر ہم مجبور ہو گئے، ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر پا رہے، وہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ باہر ہوتے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ اڑا ہوا ہے کہ کوئی کی الیکٹرک بل میں جو ہے وہ ٹیکس کو ختم نہیں کیا جائے، ورنہ کہاں سے تم ہمارے جو بھی قرض ہیں وہ واپس کرو. لہذا نہیں، کچھ لو عوام کو، یہ ہے وہ غلامی کہ جو کہ وہ براہ راست غلامی نہیں، لیکن اب وہاں بیٹھ کر اب یہ اتنا جو ہے وہ غلامی کی کیفیت سے ہم دوچار. لہذا یہ کہ وہ سودی نظام ہے کہ جو کہ وہ چل رہا ہے مستقل 57-58 اسلامی ممالک میں، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن اس کی ذات پر توکل نہیں ہے. تو لہذا اگر سود ختم کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ ہماری تو اکانومی بڑھ جائے گی، کیسے ہم سود ختم کریں؟ تو اللہ پر عدم اعتماد کیا، اللہ نے اپنی دائت کا ہاتھ کھینچ لیا، اب جاؤ بھوسی ٹکڑوں پر تم گزارا کرو، جو وہ دے دیں تم کھاؤ، اور یہ ہے کہ اسی میں رولو، بھوکے مرو، مہنگائی کا رونا رو، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اغیار کے بجائے اللہ پر ہمیں کامل یقین ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. تو آج بھی اللہ اپنے خزانے کھولنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے. ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا. آج کی جو آخری آیت ہے اس میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ آیا، ان پر حجت تمام کی گئی تو انہوں نے نہ مانا، تو ان کے لیے فائنل احکامات آ گئے. اب اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، اور مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معرفۃ القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں بات تو آئی اہل کتاب کے لیے، لیکن یہ حکم ہے کہ جو کہ تمام جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کے لیے بھی. فرمایا کہ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں ٹھہراتے اس کو کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو وہ بطور نظام قبول نہیں کرتے. کون؟ من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کیا دی گئی؟ کتاب دی گئی. یعنی اہل کتاب سے خطاب ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے احکامات ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں، کہ ایسے اہل کتاب کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور جو اللہ اس کے رسول نے حرام چیزیں کی ہیں ان کو حرام نہیں ٹھہراتے، دین حق کی بالادستی وہ قبول نہیں کرتے تو ان کے خلاف تمہیں جنگ کرنی ہے. حتی یوت الجزیہ عن یدن، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے، ٹیکس دے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر. لہذا اب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ جو کہ سمجھنے والی ہیں. پہلی بات کہ جو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو اہل کتاب کا تذکرہ ہے یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو ایمان لاتے تھے کسی نہ کسی اعتبار سے، تو پھر کیوں ان کے خلاف جنگ کا کہا جائے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ان کا متزلزل تھا، یعنی اللہ پر ایمان کیسا چاہیے، اس کی تمام صفات کے ساتھ جو وہ پوری قدرتوں کے ساتھ ایمان لایا جائے نا. لیکن ان اہل کتاب نے کیا کیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، شرک کیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، شرک کیا. یہ کیسا اللہ پر ایمان لایا؟ یہ کوئی ایمان نہیں لایا. اسی طرح تم کہتے ہو آخرت پر ان کا ایمان ہے، تو لہٰذا یہ کیسا ایمان ہے کہ جو کہ چور دروازے کے جو کہ انہوں نے نکالے ہوئے، اور یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا و نصارا، سورہ بقرہ میں ان کا قول آتا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارا کے، کہ یہ تو خدا بن کر بیٹھ گئے کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جنت یا دوزخ میں ڈالیں گے، اور خود جو ہے وہ ایسے سرخاب کے پر ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. لہٰذا یہ کیسا ایمان ہے آخرت پر، اور یہ تو دین حق کو قبول ہی نہیں کر رہا اس کی بالادستی. لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو، اور یہ عموم میں تمام جو بھی نان مسلمز ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، اہل کتاب کے لیے بھی حکم ہے. اور فرمایا کہ حتی یوت الجزیہ عن یدن، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ، جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو، یعنی وہ رقم کے جو کہ اہل ایمان کو دی جائے، اہل ایمان کا غلبہ ہو، مغلوب ہو کے اہل ایمان کے حوالے کی جائے، کہ تاکہ وہ اس ٹیکس، اس پیسے کے ذریعے سے جو بھی نان مسلمز ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے، اور وہ پیسہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور امن و امان کے لیے جب وہ خرچ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جزیہ ہے، یعنی دوسری چیز یہ بیان کی گئی، وہم صاغرون، جو کہ اس وقت کڑوی گولی ہے مغرب زدہ دانشور حضرات کے لیے، کہ وہ چھوٹے بن کر رہے. یعنی ایک اسلامی ریاست میں سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے. کلمہ پڑھ کے کوئی دار اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اسے تمام رائٹس ہیں جو کہ دیے جائیں. اب ایک اسلامی ریاست میں کوئی کلمہ نہیں پڑھتا ہے، زبردستی نہیں کی جائے گی کلمہ پڑھانے کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، ایک اسلامی ریاست کے تحت رہنا چاہتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹیکس دے گا. سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر وہ ایک اسلامی ریاست میں وہ رہے گا، اور اس ٹیکس کے ذریعے سے اہل ایمان جو بھی اس کے حکمران اور صاحب اقتدار ہیں وہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے، اور اپنے حدود میں وہ اپنے جو بھی مذہب ہے اس پر وہ کاربند رہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ آزادیاں اقلیتوں کے لیے دین اسلام نے دی ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کھل کر کوئی تبلیغ نہیں کر سکیں گے دار اسلامی ریاست میں، اور اس طرح کی حرام خوریاں جو ہے وہ کھلے عام نہیں کر سکیں گے، شراب نوشی، سور کا استعمال، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اپنی حدود میں آف اسپرنگ میں وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو کہ آج کڑوی گولی ہے، آج مغرب زدہ دانشور حضرات کی جن کو مغرب کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں ان کو یہ گولی ہضم نہیں ہوتی، نگلی نہیں جاتی. ارے یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ یہ جو نان مسلم ہیں ایک اسلامی ریاست میں اب ان کو وہ برابر کے حقوق نہیں ملیں گے، یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کر جو ہے وہ رہیں گے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو سارے انسان ہیں اور سب کے برابر کے حقوق ہیں کہ جو کہ ہونے چاہیے. الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کر جو یہ بکواس جو بھی مغرب زدہ دانش حضرات منہ سے نکالتے ہیں، یہ سراسر ان آیتوں کی خلاف ورزی. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے. اپنے ہاتھوں سے جزیہ سے مراد کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کا غلبہ تسلیم کریں گے، اپنی مغلوبیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ ٹیکس دیں گے، لا آف دا لینڈ تسلیم کریں گے کہ وہ اللہ کا ہوگا، اور اس کے تحت وہ اپنے مذہب پر چاہیں عمل کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن لا آف دا لینڈ وہ اللہ کا تسلیم کریں گے. جو بنیادی قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چلیں گے اسلامی اس ریاست میں، اس کو تسلیم کریں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. اور یہی وہ عمل ہے کہ جو صحابہ کرام نے کیا. جب صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے ہیں اسلام لے کر، اسلام کا علم لے کر، تو جہاں کہیں بھی وہ پہنچتے تھے تو تین آپشنز ہیں کہ جو کہ اس ملک کے صاحبان اقتدار کے سامنے رکھتے تھے، تین آپشنز کہ دیکھو اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی بھائی، بالکل سارے رائٹس ملیں گے، ہمارے بھائی بن جاؤ. اگر اسلام قبول کرنے کی تمہیں تسلیم نہیں ہے تو پھر تم ٹیکس دو اور جزیہ دے کر ایک اسلامی ریاست میں تم رہ سکتے ہو، کیونکہ اسلام نظریاتی دین ہے، یہ پوری زمین پر اللہ کے دین وہ غلبہ چاہتا ہے. لہذا اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں اگر تم دار اسلام میں نہیں آنا چاہتے تو لا آف دا لینڈ تسلیم کرو اور جزیہ دے کر ٹیکس دے کر اس میں رہ سکتے ہو. اگر یہ دوسرا آپشن بھی تسلیم نہیں ہے تو پھر اب فیصلہ کیا کرے گی؟ وہ پھر تلوار ہے کہ جو کہ پھر جنگ فیصلہ کرے گی. لہذا یہ تین آپشن ہیں کہ جو صحابہ کرام رکھتے تھے اسی آیت کے پیش نظر. تو فرمایا جا رہا ہے کہ لڑو ان سے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں ٹھہراتے کہ جو حرام ٹھہرایا ہے اللہ اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو بطور نظام قبول نہیں کرتے. کون لوگ؟ من الذین اوت الکتاب، وہ کہ جنہیں کتاب دی گئی. فرمایا حتی یوت الجزیت ان یدن، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مغلوب ہو کر وہ ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، وہم ساحرون، اور ان کی حیثیت وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کی ہوگی ایک اسلامی ریاست میں، وہ مسلمانوں کے برابر حقوق نہیں پا سکیں گے، وہ چھوٹے بن کر رہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے احکامات کا فہم ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو تسلیم کرنے کی ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی جو بھی تنفیذ ہے، جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.